بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اور اے پیغمبر، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے، لہٰذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ ہی پر ایمان و اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج اتوار ہے، فروردین کی 29، اپریل کی 18 اور رمضان کی 5 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب محمد رضا جنتی نے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام منظر و پس منظر۔ پروگرام منظر و پس منظر کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سنیے گا ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے ترتیب دیا ہوا ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام صبح رمضان۔ پروگرام صبح رمضان کے بعد ہم تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یاتوں کے جھروکے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ قبل اس کے کہ ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجیے۔ ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں، اور اس وقت یہی نشریات آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد شام کی نشریات پیش کی جائیں گی شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر، جبکہ رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات آپ سن سکیں گے شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامع، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور آپ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے نئے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے مذاکرات ایسے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں جس میں تمام فریق ایک مشترکہ متن پر کام شروع کر سکتے ہیں۔ ہندوستان میں کرونا کی نئی لہر میں شدت آئی ہے، جبکہ پاکستان میں کرونا کی تیسری لہر میں نسبتاً کمی کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ اور یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ جنوب مغربی سعودی عرب میں واقع حساس علاقوں کو ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے مذاکرات ایسے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں جس میں تمام فریق ایک مشترکہ متن پر کام شروع کر سکتے ہیں۔ سید عباس عراقچی نے ہفتے کے روز ویانا میں مشترکہ کمیشن کے اجلاس کے بعد ایک بیان میں کہا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک نئی مفاہمت کا ماحول سازگار ہو رہا ہے، اور اس وقت حتمی نتیجے سے متعلق مشترکہ نظریات پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی وفد نے جوہری شعبے اور پابندیوں کے خاتمے کے سلسلے میں اپنے نقطۂ نظر سے متعلق متن تیار کر لیا ہے اور اسے تمام فریقوں کو پیش کر دیا ہے، اور وہی متن مذاکرات اور کسی حتمی سمجھوتے پر پہنچنے کی بنیاد بن سکتا ہے۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ اس متن کے دائرے میں ایٹمی معاہدے سے متعلق وعدوں پر عمل درآمد کے لیے ایران کے مطالبات اور مقابل فریق کی خواہشات پر مشتمل سمجھوتے پر پہنچنے کا راستہ پوری طرح سے صاف ہو رہا ہے۔ واضح ہے کہ ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کا اجلاس ہفتے کو ویانا میں منعقد ہوا، جس میں اب تک کے مذاکرات کے عمل کا جائزہ لیا گیا۔ اس اجلاس میں طے پایا کہ دو طرفہ اور کثیر جانبہ مذاکرات اور تکنیکی امور پر تبادلہ خیال آئندہ بھی جاری رکھا جائے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کل ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ایران کی جانب سے یورینیم کی 60% افزودگی ایٹمی معاہدے کے خلاف ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے ملک کی جانب سے گزشتہ 4 برس سے جاری بین الاقوامی ایٹمی معاہدے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 کی خلاف ورزیوں کی طرف کوئی اشارہ کیے بغیر کہا کہ ایران کی جانب سے یورینیم کی 60% افزودگی بقول ان کے ایٹمی معاہدے کے خلاف ہے۔ انہوں نے وائٹ ہاؤس میں جاپان کے وزیراعظم کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ایران کی جانب سے یورینیم کی 60% افزودگی کی حمایت نہیں کر سکتا. امریکی صدر نے کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ ایران کی جانب سے یورینیم کی 60% افزودگی مفید ثابت ہوگی. جو بائیڈن نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایران کی جانب سے یورینیم کی 60% افزودگی سے ویانا مذاکرات میں کوئی مدد نہیں ملے گی، یہ بھی کہا کہ ویانا کے ان مذاکرات کے بارے میں ابھی کچھ کہنا صحیح نہیں ہوگا. وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے بھی کہا ہے کہ امریکہ ایران کی جانب سے یورینیم کی 60% افزودگی جیسے بقول ان کے اشتعال انگیز اقدام کو سنجیدگی سے لے رہا ہے. امریکی حکمرانوں کی جانب سے یہ بیانات ایسی حالت میں دیے جا رہے ہیں کہ ایران کی جانب سے یورینیم کی 60% تک افزودگی نہ صرف یہ کہ عام جوہری سرگرمیوں کے منافی نہیں ہے بلکہ ایک قانونی اقدام بھی ہے جس کا مقصد پرامن مقاصد میں فائدہ اٹھانا ہے. ایران کی جانب سے یورینیم کی 60% افزودگی ایران کے نوجوان جوہری سائنسدانوں کی توانائی کی ترجمان ہے، مگر قابل افسوس بات یہ ہے کہ دشمنوں سے ایران کی علمی و سائنسی توانائی برداشت نہیں ہوتی. یورپ، امریکہ اور ان کے بعض علاقائی اتحادی ملکوں نے کہ جنہوں نے ایران کے نتنز ایٹمی مرکز میں دشمن کے تخریبی اقدام کی اب تک کوئی مذمت نہیں کی، ایران کی جانب سے یورینیم کی 60% افزودگی پر فوری طور پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے اور ایران کے اس قانونی اقدام کو اپنی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا ہے. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے سلسلے میں سلامتی کونسل کے رکن مغربی ممالک کے دوہرے رویے پر سخت تنقید کی ہے. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تختروانچی نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا کہ عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی روک تھام کے موضوع کو ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کرنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. ایران کے مندوب نے کہا کہ گزشتہ برسوں میں بھی بعض طاقتوں نے کیمیاوی ہتھیاروں کی روک تھام کے ادارے اور کنونشنوں کو اپنے ناجائز اہداف کے لیے استعمال کیا اور اب بھی اس کے ذریعے شام پر سخت دباؤ ڈال رہے ہیں، لیکن سلامتی کونسل خاموش ہے. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ سلامتی کونسل صہیونی حکومت کا کبھی مواخذہ نہیں کرتی جس نے عام تباہی پھیلانے والے ہتھیار بنائے ہیں اور ان ہتھیاروں کی روک تھام سے متعلق بین الاقوامی معاہدوں میں بھی شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ امریکہ اس کی حمایت کرتا ہے. مجید تختروانچی نے کہا کہ بعض ممالک کی جانب سے اپنے سیاسی اہداف کے لیے عام تباہی کے ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے اصولوں اور اس سے متعلق اداروں سے ناجائز فائدہ اٹھائے جانے کے خلاف ڈٹ جانا چاہیے، جس کی ایک مثال شام کے سلسلے میں کیمیاوی ہتھیاروں کی روک تھام کے کنونشن کے رکن ممالک کی کانفرنس میں پیش کیے جانے والا فیصلہ ہے. ایران میں انسداد کرونا کی کمیٹی کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایرانی کرونا ویکسین پوری دنیا کو فراہم کیا جائے گا. علی رضا رئیسی نے ہفتے کے روز اس سلسلے میں اپنائے جانے والے فیصلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ قومی کمیٹی کے اجلاس میں کرونا ویکسین کی درآمدات کے بجائے اسے اندرون ملک تیار اور ایرانی ویکسین کو نہ صرف ایران بلکہ علاقے اور پوری دنیا کو فراہم کیے جانے پر غور کیا گیا. انہوں نے کہا کہ ایرانی کرونا ویکسین کا عمل مسلسل آگے بڑھ رہا ہے اور برکت کرونا ویکسین بھی اب اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے اور اس ویکسین کے مکمل کامیاب نتائج حاصل کر لیے جائیں گے. انسداد کرونا کی قومی کمیٹی کے ترجمان نے کہا کہ رازی انسٹیٹیوٹ کا کرونا ویکسین اور ایران کی وزارت دفاع کا ویکسین بھی دوسرے مرحلے میں ہے، جبکہ پاستور ریسرچ سینٹر کا کرونا ویکسین تیسرے مرحلے میں ہے. ہندوستان میں کرونا کی نئی لہر شدید تر ہو گئی ہے اور ہفتے کے دن کرونا کے مریضوں میں 2,34,000 سے زائد کا ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا. ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق ہفتے کے دن کرونا کے 2,34,692 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا. نئے اضافے کے بعد ہندوستان میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 1,45,26,609 ہو گئی ہے. اس درمیان ہندوستان میں کرونا سے مزید 1,341 افراد ہلاک ہو گئے، جس کے بعد اس ملک میں کرونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 1,75,649 ہو گئی ہے. پاکستان میں کرونا کی تیسری لہر میں نسبتاً کمی کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے. پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آرڈر سینٹر کے مطابق ہفتے کے دن کرونا کے ٹیسٹ مثبت نتائج کی شرح 7% ریکارڈ کی گئی. اس رپورٹ کے مطابق ہفتے کے دن تک کرونا کی تشخیص کے لیے 65,779 نمونوں کی جانچ کی گئی، جن میں سے 4,974 کے نتائج مثبت رہے۔ اس دوران کرونا سے مزید 112 افراد انتقال کر گئے، جس کے بعد ملک میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 16,000 سے تجاوز کر گئی۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے کہا ہے کہ دنیا میں کرونا وائرس میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد ہر ہفتے دگنا بڑھ رہی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس اڈھانوم نے کہا کہ اس وقت دنیا بھر میں کرونا وائرس میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اس کی رفتار پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ جنوب مغربی سعودی عرب میں حساس علاقوں کو ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ یمن کے مسلح افواج کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ فوج کے قاصف 2 قسم کے ایک ڈرون طیارے نے خمیس مشید میں واقع ملک خالد ایئر بیس کو حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس حملے میں ایک حساس فوجی مقام کو نشانہ بنایا گیا جو پوری طرح کامیاب رہا۔ یحییٰ سری نے زور دے کر کہا کہ یہ اقدام سعودی اتحاد کی جارحیتیں بڑھنے اور یمن کے مسلسل محاصرے کے جواب میں اٹھایا گیا ہے۔ عراقی آئل کمپنی کا کہنا ہے کہ صوبہ کرکوکی آئل فیلڈ آبائی حسن کے 2 کنوؤں میں دستی بم کے دھماکے ہوئے ہیں۔ موازین نیوز کی رپورٹ کے مطابق عراق کی آئل کمپنی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس تخریب کارانہ واقعے سے جانی نقصان نہیں ہوا، تیل کی تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچا اور تیل کی سپلائی بھی متاثر نہیں ہوئی۔ اس دستی بم کے دھماکے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ بغداد الیوم سے گفتگو کرتے ہوئے عراق ایک سیکیورٹی عہدیدار نے کہا کہ داعش کے دہشت گردوں نے کرکوک کے علاقے دبس میں تیل کے کنویں 105 پر حملہ کیا۔ تیل کے ان کنوؤں کی سیکیورٹی علاقائی قبائل کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام منظر و پس منظر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس مالک ہستی کے نام سے، اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سحر اردو ٹی وی سے پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی کا سلام قبول فرمائے۔ افغانستان سے امریکی فوجی انخلا، امکانات، خدشات، یہ ہمارے آج کے منظر و پس منظر کا موضوع رہے گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسکائپ پہ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب، جو یقیناً افغان مسائل، علاقائی مسائل پہ گہری نظر رکھتے ہیں، پاکستان میں بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں، وزیر داخلہ رہے ہیں، گورنر سندھ رہے ہیں، اور ایک فوجی حیثیت سے، ایک فوجی مبصر کے عنوان سے افغانستان پہ بھی ان کی گہری نظر ہے۔ جنرل صاحب السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
جی جنرل صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ وہ 11 ستمبر تک فورسز کو نکال رہے ہیں افغانستان سے، ہم ان کو کیا، اس اعلان کو کیا نام دیں؟ امریکی شکست، نیا ہتھ کنڈا، نیا پلان؟ کیونکہ جس انداز سے وہ اپنی گفتگو میں کہہ رہے تھے کہ مزید ہم اربوں ڈالر خرچ نہیں کر سکتے، تو آپ ایک فوجی مبصر، ایک اعلی فوجی عہدیدار کے عنوان سے کیا تبصرہ فرمائیں گے؟
یہ بات تو ظاہر ہے کہ 20 سال تک جو وہاں بہت بڑی افواج اکٹھی ہوئی تھیں، जिसमें नेटो के फोर्सेस भी थी, अमेरिकन फोर्सेस भी थी, बहुत सारे मुल्कों की फौजें वहां थी, बहुत बड़ी फायर पावर एयर फोर्सेस वहां थी। तो इन 20 सालों के अंदर वो जो चाहते थे कि वहां टोटल अमन कायम हो जाए, तालिबान का जोर टूट जाए और वहां पे जमहूरियत जो है और इलेक्शन और इस टाइप की चीजें जोर पकड़ जाएं, तो कुछ हद तक तो कामयाबी हुई कि जो दो सदूर आए, दो उनके अफगानिस्तान में और कुछ ख्वातीन के लिए कुछ सहूलतें पैदा हुई, उनके सिलसिले में सहूलतें पैदा हुई, कुछ एजुकेशन सेहत पर जोर हुआ। लेकिन वहां पर जिसको कहना चाहिए टोटल अमन कभी कायम ना हो सका। और इनको पाकिस्तानी बड़े से समझा रहा है कि अफगानिस्तान के मसले का हल फौजी नहीं, यह सियासी है, आपको पॉलिटिकल डिसीशन लेना पड़ेगा। तो ट्रंप साहब ने भी नतीजे पर पहुंचकर मई में इंखला का अपना अनाउंस किया था, अब उसको 11 सितंबर कर दिया गया है। लेकिन देखिए ये जो पहले मई की डेट थी उसके अंदर भी कुछ पेशरफ्त हुई, लेकिन तालिबान ने अपने हमले तो बंद नहीं किए, जिस तरह अमन आना चाहिए तो होने जा रहा है और फोर्सेस निकल जाएंगी, उसके बाद भी अमन तो ना आया। उस पर सबसे अहम चीज जो है वो पावर शेयरिंग है, जब यहां से फोर्सेस निकल जाएंगी वहां पर क्या शेप हुकूमत की होगी और पॉलिटिकल पावर किस तरह शेयर होगी बिटवीन वेरियस फैक्शन, जिसमें तालिबान भी हैं, जिसमें नॉर्दर्न अलायंस वाले भी हैं, जिसमें पश्तो स्पीकिंग भी हैं और दूसरी जबानों के बोलने वाले भी हैं। तो इंटर अफगान डायलॉग जो था आपस में वो बहुत जरूरी था ताकि अगली आने वाली हुकूमत की कोई शेप निकले, लेकिन वो तालिबान इस पर राजी नहीं हुए, अशरफ गनी साहब ने भी इसमें कोई बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, और इसलिए हम कहेंगे कि अब जो है दोबारा से ये अनाउंसमेंट हुई है, तालिबान का काफी इलाकों में कंट्रोल है, जो अफगान आर्म फोर्सेज हैं जिन पर बहुत पैसा खर्च किया गया है उनके ट्रेनिंग पर और उनके रेजिंग पर और उनकी तनख्वाहों पर और उनके हथियारों पर, वो मेरे ख्याल में बहुत अरसे तक तालिबान के सामने ठहर नहीं सकेंगी। इस वक्त भी वो डिफेंसिव पोजिशन में है, बहुत कम वो बाहर निकल के कोई तालिबान के साथ इंगेज करती हैं और उन्होंने की पॉइंट संभाले हुए हैं, उसी के डिफेंस में लगे रहते हैं। तो जो की पॉइंट है अफगानिस्तान का 40 साल पर देख लिया, हम उम्मीद करते हैं कि ये सोचते हुए कि अफगानिस्तान में अमन आना चाहिए और खून बहना बंद होना चाहिए, जिसके लिए उनको एक खुले दिल के साथ अफगान हुकूमत के साथ डायलॉग करना होगा और एक खातिर खा सोलूशन निकालना होगा जो इंसाफ और अदल पर मबनी हो, हर कोई जो स्टेक होल्डर्स है उसको अपना हिस्सा मिले, खा वो लोए जर्जे के थ्रू हो या इलेक्शंस के थ्रू हो, और उनको अपनी आइंदा हुकूमत के बारे में भी हद्दो ख़ाल तालिबान के जो है वो वाजे करने पड़ेंगे कि वो किस तरह अफगानिस्तान का फ्यूचर देख रहे हैं। तो जब तक ये बात नहीं होगी तो अमन अफगानिस्तान में नहीं आएगा।
जनरल साहब, आपने अमन की बात की है और हम देख रहे हैं इस वक्त के अफगानिस्तान के अंदर 3-4 बड़े खिलाड़ी हैं, अगर हम सियासत के उस शतरंज को देखें तो उसमें अफगान हुकूमत, खुद अशरफ गनी एक तरफ खड़े हैं, वो अबूरी हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं है, उधर तालिबान हैं वो अमारत इस्लामी की बात करते हैं, जमहूरियत पे उनका यकीन नहीं है, किसी इलेक्शन वाले सिस्टम में आना नहीं चाह रहे। अब्दुल्ला अपने तौर पे जैसे आपने भी इशारा किया, इसके अलावा भी बहुत सारे वॉर लॉर्ड्स भी हैं वहां पे जिनका एक बड़ा मुअसर रोल है वहां पे। तो इस सूरत में आप क्या समझते हैं कि खुद अमेरिका किन शरायत के साथ, यानी एक तो है कि वो जो ऐलानात करके आया था कि हम जमहूरियत बहाल करेंगे, हम मनशियात का खात्मा करेंगे, हम अमन अमान लेके आएंगे, फलां फलां, एक तो यह है कि उसमें तो बज़ाहिर कोई पेशरफ नजर नहीं आती, दूसरा यह है कि 3-4 बड़े खिलाड़ी जो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर अपने अपने अंदाज से मसाइल को आगे लेके जा रहे हैं, तो ये फिर अमन बज़ाहिर तो बड़ी दूर की बात नजर आ रही है।
जी हाँ, आसान नहीं होगा हरगिज भी, क्योंकि तालिबान जो है वो सादा साल से जो है वो कहते हैं हमारे पास टाइम ही टाइम है, चाहे सोवियत यूनियन आ जाए चाहे अमरीका आ जाए, तो बिलाफिर यहां से उनको छोड़ के जाना होगा और फिर हम देख लेंगे कि अफगान लोग किस किस्म की हुकूमत चाहते हैं, और वो समझते हैं कि पदला उनके हक में भारी रहेगा। تو لیکن اگر ہم خون خرابے سے وہ طالبان کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو جائے یا خیال آ جائے کہ بہت افغانستان نے دکھ تکلیفیں جھیل لیں, اب وہاں پر امن آنے چاہیے, خون بہنا بند ہونا چاہیے, تو ان کو ایک میننگ فل ڈائلاگ تو کرنا پڑے گا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ. اور میں نے جس طرح پہلے بھی کہا, اگر عدل و انصاف کے ساتھ یہ ہو اور آئندہ کی حکومت کے بارے میں متفقہ طور پر کوئی یہ نتیجے پر پہنچیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا, ادروائز تو وہاں پر پھر وہاں پر انارکی پھیلی رہے گی, وہی انتشار رہے گا, اس خطے میں افغانستان کی وجہ سے امن نہیں آئے گا, نہ سینٹرل ایشیا سے کنیکٹ ہو سکے گا, نہ باقی منصوبے جو ہیں ڈیولپمنٹ کے اور انفراسٹرکچر کے وہ مکمل ہو سکیں گے. یہ بات ان کو ریئلائز کرنی چاہیے اور وہ غربت میں ڈوبے رہیں گے.
جنو صاحب آپ لائن پہ رہیے گا, اس وقت ہمارا رابطہ ریڈیو پشتو تہران کے ڈائریکٹر عبد الرحیم دورانی صاحب سے ہوا ہے. دورانی صاحب آپ میری آواز سن رہے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
دورانی صاحب صورتحال آپ کے سامنے ہے, اعلان ہو گیا ہے وہاں سے انخلا کا, 11 ستمبر کی تاریخ بھی اناؤنس کر دی گئی ہے. جی. اور یہ تبصرے بھی سامنے آ رہے ہیں کہ امریکہ کے پاس تو اب کوئی کارڈ نہیں رہے, پتے جی تو سارے اب طالبان کے پاس ہیں. جب طالبان کے پاس سب کچھ ہے تو پھر حامد کرزئی کا کیا ہوگا, عبداللہ عبداللہ کہاں جائیں گے اور جمہوریت کس طرف جائے گی؟
جی جی بہت اہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا, اگرچہ یہ بھی پوری طرح صحیح نہیں ہے کہ امریکہ کے پاس کارڈ ختم ہو چکے ہیں, کیونکہ آخر ابھی حالیہ میں جو ان کے بیانات آ رہے ہیں تو وہ اب بھی طالبان پر دباؤ لانے کے لیے ان کے پاس پریشر کے کچھ وسائل ہیں, جیسے مثلا ان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اگر طالبان جو ہے وہ ہم پر حملہ کریں گے یا اپنے حملات بڑھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی جو خواہش ہے کہ اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ سے ان کا نام نکالا جائے تو یہ مسئلہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. یہ تو خیر امریکہ کی بات ہوئی, اصل مسئلہ جو ہے یہ جو افغان مسئلہ ہے اس میں کئی فریق ہے, جیسے کہ ہمارے برادران نے بھی اشارہ کیا, اصل مسئلہ جو افغانستان کے اندر سے تقریباً اس وقت ایک تو خود خلیلزاد کی جو رائے تھی اس کا جو پلان تھا اس کے مقابلے میں خود افغانستان میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 30 سے 35 تک پلان جو ہے وہ لوگ تیار کر چکے ہیں, یعنی ایک عجیب سی افراتفری اندر پھیلی ہوئی ہے جس طرح وارڈ لارڈز کی طرف اشارہ کیا گیا. تو بڑا مسئلہ جو ہے اس طرف بھی ہے, طالبان کی طرف سے صدا جو ہے آواز وہ واحد ہے, واحد آواز آ سکتی ہے, لیکن یہاں افغانستان کی حکومت کی طرف سے ایک تو خدشات بہت زیادہ ہیں, ایک اختلافات بہت زیادہ ہیں.
ناظرین آپ نے ہمارے ماہرین کی گفتگو سنی اور افغانستان کے جو موجودہ مختلف مسائل ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آئے ہیں, منظر کیا ہے, پس منظر کیا ہے, اس سے بھی آپ نے یقیناً آشنائی اور آگاہی حاصل کی ہوگی. اگلے ہفتے تک ہمیں اجازت دیں, اگلے منظر و پس منظر میں نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک خدا حافظ و ناصر.
یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا دل مقام حبیب ہے, میں مریض عشق رسول وہ حبیب میرا طبیب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا دل مقام حبیب ہے, میں مریض وہ حبیب میرا طبیب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء, میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء, جہاں رحمتوں کا نزول ہے, جہاں رحمتوں کا نزول ہے, وہ جو عرش حق کے قریب ہے میرے ورد لب ہے نبی نبی, میں غم و علم میں ہوں مبتلا کوئی کیا کرے گا میری دوا, میں غم و علم میں ہوں مبتلا, میں غم و علم میں ہوں مبتلا, کوئی کیا کرے گا میری دوا, میرا دو جہاں میں تیرے سوا, میرا دو جہاں میں تیرے سوا, شاہ اور کون تبھی نبی.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب پیش ہے پروگرام صبح رمضان.
سامعین, ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے سلسلے وار پروگرام صبح رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. سامعین, ماہ مبارک رمضان اپنی تمام تر رحمتوں, برکتوں اور مغفرتوں کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں خداوند متعال نے انسان کے لیے جنت کے حصول کے راستے کو ہموار کر دیا ہے, اور یہ انسان ہے کہ جو اس مہینے میں اپنے اعمال کے ذریعے سے خداوند متعال کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے. یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے. یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کی ہر ہر ساتھ برکت ہے, جس کا ہر ہر لمحہ برکت ہے, حتیٰ کہ اس میں انجام دیا جانے والا کام برکتوں سے لبریز ہے. حتیٰ کہ جو کام آپ نیکیوں کے لیے انجام دے رہے ہیں ان نیکیوں میں بھی برکت ہے، اس ماہ مبارک کے دنوں میں بھی برکت ہے، اس ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں بھی برکت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہینہ خدا کا مہینہ ہے، خدا نے اپنے اس مہینے میں ہمارے لیے وہ تمام اسباب مہیا کر رکھے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم سرخرو ہو سکتے ہیں۔ یہ مہینہ تربیت نفس کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے آپ کو بنانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے آپ کو نکھارنے کا مہینہ ہے۔ ابھی چند روز ہی ہوئے ہیں کہ یہ مہینہ شروع ہوا ہے اور ابھی اس کے اختتام میں کافی دن باقی ہیں۔ ان ابتدائی دنوں میں ہی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ان برکتوں، ان فیوزات اور ان نعمتوں سے مستفیض ہوں کہ جو کہ خداوند متعال نے ہمارے لیے مہیا کیے ہیں۔ جی ہاں سامعین، ماہ مبارک رمضان ہے اور اس مہینے کی برکتوں کے حوالے سے گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز دانشور محمد کمیل نورانی صاحب کو، تو لیجئے ان کی گفتگو سے مستفیض ہوتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب صحراؤں میں بارش ہوتی ہے اور بارش کا پانی ایک محفوظ مقام پر بڑے حوض میں جمع ہو جاتا ہے تو اسے عربی زبان میں برکتن کہتے ہیں، کیونکہ یہ جو پانی ہے یہ سال سال چلے گا اور جتنے بھی بادیہ نشین افراد ہیں، کاروان اور قافلے ہیں یا دیگر حیوانات اور پرندے ہیں، وہ اسی پانی سے سال سال استفادہ کریں گے۔ یہ بارش کا پانی فقط اور فقط اگر صحراؤں کی ریت پر پڑتا تو بہت جلدی ختم ہو جاتا، لیکن اب چونکہ یہ ایک حوض کے اندر اس طریقے سے جمع ہو چکا ہے کہ یہ حوض کا پانی سال سال باقی رہتا ہے تو اسے عربی زبان میں برکتن کہتے ہیں۔ اس کے اندر تین چیزیں جمع ہیں، ایک یہ کہ خیر ہے، کیونکہ پانی خیر کی علامت ہے، ہمیشہ فائدہ پہنچاتا ہے، پیاس بجھانے کے کام آتا ہے، انسان دیگر طہارت بھی پانی کے ذریعے سے کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ ایک ایسا پانی ہے جو جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ حوض کا پانی ہے، یہ سال سال قائم اور دائم رہتا ہے۔ تیسرا یہ کہ یہ سب کے لیے مفید ہوتا ہے، ہر انسان آنے والا، جانے والا، یہاں سے گزرنے والا، ہر چرند پرند حیوان اس پانی سے استفادہ کرتا ہے۔ جب یہ تین چیزیں کسی کے اندر جمع ہو جاتی ہے تو اس حوض کے پانی کو برکتن کہتے ہیں، اور اگر کسی شخص کے اندر یہ چیز جمع ہو جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شخص بابرکت آدمی ہے۔ یہیں سے برکت کا مفہوم بھی یہیں سے نکلا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شخصیت بہت بابرکت ہے، یا یہ مہینہ بہت بابرکت ہے، یا یہ عبادت بہت بابرکت ہے، یا یہ رزق بہت بابرکت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک خیر ہوتا ہے جو ہمیشہ رہتا ہے اور سب کے لیے ہوتا ہے۔ اس ماہ مبارک کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں ہر چیز بابرکت ہے۔ اس ماہ مبارک میں قرآن نازل ہوا جو بابرکت ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک، کہ یہ وہ کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل ہوئی ہے، یہ بابرکت کتاب ہے، یعنی اس میں خیر کثیر ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا اور سب کے لیے اس میں خیر ہے۔ جس ذات نے قرآن کو نازل کیا، پروردگار متعال کی ذات، وہ بھی بابرکت ذات ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان، جس زمانے میں یہ قرآن نازل ہوا، جو شب قدر کی رات ہے، وہ رات بھی بابرکت ہے، فی لیلۃ مبارکہ۔ جس مکان میں یہ قرآن نازل ہوا، جس مکے کی وادی میں یہ قرآن نازل ہوا، وہ مکے کی وادی بھی بابرکت ہے، ببکت مبارکہ۔ یعنی کیا کیا رحمتیں سمیٹے ہوئے ہیں یہ ماہ مبارک، کس حد تک اس میں برکتیں ہیں کہ رسول اللہ اس ماہ مبارک کا نام تنہائی نہیں لیتے تھے، ہمیشہ کہتے تھے رمضان المبارک۔ اس میں برکتیں اتنی زیادہ ہے، قرآن نازل ہوا وہ بھی بابرکت، جس ذات نے نازل کیا وہ ذات بھی بابرکت، جس ذات پہ نازل کیا وہ ذات بھی بابرکت، جس زمانے میں نازل کیا وہ زمانہ بھی بابرکت، جس مکان میں نازل ہوا وہ مکان بھی بابرکت۔ اور جو اس قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کے مفاہیم پر غور و فکر کرتا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس پر پھر عمل پیرا ہوتا ہے، وہ ذات بھی، وہ شخصیت بھی بابرکت بن جاتی ہے اس قرآن کے توفیل۔ اس کے اندر بھی خیر آ جاتا ہے، وہ خیر کو بھی دوام حاصل ہوتا ہے، وہ دوام بھی ہر ایک کے لیے ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں پروردگار متعال نے کچھ جانوروں کو برکت دی ہے، جیسے ہمارے یہاں بھیڑ بکری ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، یہ سال سال صرف اس کی اولادیں کم ہوتی ہیں، بچے کم ہوتے ہیں، یعنی سال میں صرف ایک بچہ یا دو بچے پیدا کرتے ہیں، اور ہر انسان بھی اس کو ذبح کر کے کھاتا ہے، اور دیگر جانور بھی اسے کھاتے ہیں، پھر بھی آپ دیکھیں اس کی نسل کتنی زیادہ ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو دیگر جانور ہیں، جو نجس جانور ہیں، وہ ایک وقت میں بہت سارے بچے دیتے ہیں اور اسے کوئی بھی نہیں کھاتا، نہ انسان کھاتے نہ دیگر حیوانات اور درندے کھاتے، پھر بھی وہ نظر نہیں آتے۔ یعنی پروردگار جس چیز میں برکت عطا کر دیتا ہے وہ چیز سالہ سال تک ہر ایک کے لیے مفید ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض ایسے رزق ہیں جو بابرکت ہیں، یہ کہا گیا ہمیں، یہ تعلیم دی گئی ہے، یعنی یہ دعا نہ مانگو کہ رزق میں اضافہ ہو جائے، بلکہ یہ دعا مانگو کہ رزق میں برکت آ جائے، یہ وہ رزق ہو کہ جو میرے لیے خیر کا سبب ہو، یہ وہ رزق ہو جو دائمی ہو، یہ وہ رزق ہو جسے ہر ایک کا فائدہ ہو۔ اسی لیے علم بھی انسان کا بابرکت ہونا چاہیے، اگر علم میں برکت نہ ہو تو پھر یہ اس چراغ کی مانند ہے جو چور کے ہاتھ میں آ جائے، اس طرح شیخ سعدی کے فرماتے ہیں کہ اگر چراغ چور کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو وہ اچھی چیزیں اور اہم ترین چیزیں چوری کر کے جاتا ہے۔ علم بھی اگر بابرکت نہیں ہوا اور ایسے شخص کے ہاتھ میں آ گیا جو شخص بابرکت نہیں ہے، تو وہ بھی وہی نقصان پہنچائے گا جو وہ چور نقصان پہنچاتا ہے جس کے ہاتھ میں چراغ آ جاتا ہے، اہم ترین چیزوں کو چوری کر کے جائے گا وہ۔ بعض افراد کی عمر بابرکت نہیں ہوتی، سالہ سال گزارتے ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی، بعض افراد چند سال زندگی کرتے ہیں لیکن بابرکت ہو جاتی۔ ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ شہید صدر نے کم زندگی کی لیکن آج تک ان کی زندگی بابرکت ہے، ان کے تمام تصانیف جو انہوں نے لکھی، تقاریر جو انہوں نے کی، وہ آج تک ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، فیض اٹھا رہے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی جو خوشبختی ہماری، جو سب سے زیادہ ہمیں، جو چیز ہمارے لیے باعث مسرت ہے، وہ یہ کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے بابرکت ہے۔ یا ایو الناس انہ قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، اے لوگو کہ تمہاری جانب آ رہا ہے، تمہارا اقبال کر رہا ہے، وہ مہینہ تمہارا اقبال کر رہا ہے، رمضان کا مہینہ، تم استقبال کرو۔ لیکن یہ تنہا تنہا نہیں آ رہا، یہ اللہ کا مہینہ آ رہا ہے تمہاری جانب، لیکن بالبرکت ہے، یہ اپنے ساتھ برکتوں کو سمیٹتے ہوئے آ رہا ہے، رحمتوں کو لیے ہوئے آ رہا ہے اور مغفرت اپنے ساتھ لا رہا ہے۔ پروردگار متعال سے توفیق ہے کہ ہمیں اس ماہ مبارک میں برکتوں، رحمتوں کو اور مغفرتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سامعین، یہ تھے پاکستان کے ممتاز دانشور جناب محمد کمیل نورانی صاحب، جن کی گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کے پانچویں دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعلنی فیہم من المستغفرین واجعلنی فیہم من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيهم من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين۔
اے معبود، آج کے دن مجھے بخشش مانگنے والوں میں سے قرار دے، آج کے دن مجھے اپنے نیکوکار عبادت گزار بندوں میں سے قرار دے، اور آج کے دن مجھے اپنے قریبی دوستوں میں سے قرار دے، اپنی محبت سے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔
جی ہاں سامعین، امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام صبح رمضان سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام یادوں کے جھروکے، جو تاریخی معلومات پر مبنی ہے۔ اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی پہلی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دیگر تمام ساتھیوں کو آج کی دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے، اور پہلے سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے چھروکے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 29 فروردین، 5 رمضان المبارک اور 18 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پانچ رمضان المبارک سن 646 ہجری قمری کو مشہور فلسفی افضل الدین ابو عبداللہ طبیب خونجی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 590 ہجری قمری میں ایران کے شمال مغربی شہر خلخال میں پیدا ہوئے۔ طبیب خونجی صاحب منطق و حکمت تھے۔ وہ طب اور اسلامی علوم، خصوصاً فقہ اور حدیث کے بہترین استاد تھے۔ انہوں نے بہت سی کتابیں تحریر کیں، جن میں کشف الاسرار، ان غوام ذیل افکار فی المنطق خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ پانچ رمضان سن 1236 ہجری قمری کو ایران کے ممتاز عالم دین الحاج ملا علی الیاری تبریزی ایران کے شمال مغربی شہر تبریز میں پیدا ہوئے۔ ان کو فقہ، حدیث اور شعر و ادب میں بہت مہارت حاصل تھی، اور فلسفے، حکمت، ریاضی اور علم نجوم کے ماہر استاد مانے جاتے تھے۔ انہوں نے عراق کے شہر نجف میں واقع اعلیٰ دینی درسگاہ میں داخلہ لیا اور شیخ مرتضی انصاری اور مرزا شیرازی جیسے فاضل اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ الحاج ملا علی الیاری تبریزی نے ایران واپس آنے کے بعد ذہین شاگردوں کی تعلیم و تربیت کی۔ وہ دینی تعلیم کے علاوہ ریاضیات اور نجوم کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ اسی دوران انہوں نے فقہ اور اسلامی مسائل کے مختلف موضوعات پر بہت سی کتابیں لکھیں۔ ان کی کتابوں میں دلائل الاحکام فی شرح شرائع الاسلام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ اٹھارہ اپریل سن 1955 عیسوی کو ایشیائی اور افریقی اقوام کے نمائندوں کی پہلی کانفرنس انڈونیشیا میں ہوئی۔ یہ کانفرنس چونکہ انڈونیشیا کے شہر بینڈنگ میں ہوئی تھی، اس لیے یہ بینڈنگ کانفرنس کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اس کانفرنس میں ایشیا اور افریقہ کے ان 29 سے زیادہ ممالک کے نمائندوں نے شرکت کی، جو مشرق و مغرب کے دونوں بلاکوں کے مقابلے میں مشترکہ اتحاد بنانے کے خواہاں تھے۔ بینڈنگ کانفرنس کے اختتام پر جو قرارداد پاس ہوئی، اس میں تیسری دنیا کے ممالک کے درمیان اقتصادی اور ثقافتی تعاون، نیز ایشیائی اور افریقی اقوام کی تقدیر کا فیصلہ ان اقوام کے ہاتھ میں دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اس کے علاوہ سامراج کے خلاف بھی ایک قرارداد پاس کی گئی۔ بینڈنگ کانفرنس نوابستہ ممالک کی تنظیم کی تشکیل کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اٹھارہ اپریل سن 1955 عیسوی کو مشہور سائنسدان آئنسٹائن کا انتقال ہوا۔ وہ 14 مارچ سن 1879 عیسوی کو جرمنی کے ایک قصبے اولم میں پیدا ہوئے۔ 17 برس کی عمر میں انہوں نے سوئٹزرلینڈ کے شہر زیورخ میں سکونت اختیار کی، جہاں انہوں نے 1901 میں اپنی تعلیم مکمل کی۔ آئنسٹائن نے 11 اپریل 1905 عیسوی کو اپنا مشہور نظریہ پیش کیا، جس نے سائنس اور طبعیات کے کئی راسخ اور پرانے نظریات کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ یہ نظریہ طبعیات کی تاریخ میں نظریہ اضافیت کے نام سے مشہور ہے۔ 1915 میں انہوں نے نظریہ اضافیت کا دوسرا حصہ پیش کیا۔ 1921 میں انہیں طبعیات میں عظیم و شان خدمات انجام دینے پر نوبل انعام سے نوازا گیا۔ 1933 میں وہ ایک مطالعاتی دورے پر امریکہ میں تھے کہ جرمنی میں نازی حکومت برسر اقتدار آ گئی۔ یوں انہوں نے اپنی عمر کا بقیہ حصہ امریکہ میں ہی گزارا۔ امریکہ میں آئنسٹائن کے نظریات کو بنیاد بنا کر ایٹمی تحقیقات کا آغاز کیا گیا، جو بالآخر ایٹم بم کی ایجاد پر منتج ہوا۔ اٹھارہ اپریل سن 1996 عیسوی کو صہیونی حکومت نے جنوبی لبنان میں واقع قانا گاؤں میں اقوام متحدہ کی امن فوج کے دفتر پر حملہ کیا۔ اس دفتر میں سینکڑوں لبنانی شہریوں نے پناہ لے رکھی تھی۔ صہیونی فوجیوں کے اس وحشیانہ حملے میں 110 لبنانی شہری مارے گئے، جبکہ کئی زخمی ہوئے۔ لبنانی پناہ گزینوں کے اس وحشیانہ قتل عام پر عالمی رائے عامہ کا غم و غصہ بھڑک اٹھا، جس کے نتیجے میں صہیونی فوج لبنان پر بمباری ختم کرنے پر مجبور ہو گئی۔ امریکہ نے سلامتی کونسل میں اس سلسلے میں صہیونی حکومت کے خلاف مذمتی قرارداد منظور نہیں ہونے دی، لیکن اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کر کے اس قتل عام کی مذمت کرتے ہوئے تل ابیب کو 2.4 ارب ڈالر ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اگرچہ جنرل اسمبلی کے فیصلوں پر عمل درآمد کی کوئی ضمانت نہیں ہے اور صہیونی حکومت نے بھی یہ ہرجانہ ادا نہیں کیا، لیکن جنرل اسمبلی میں اسرائیل کی مذمت صہیونی حکومت کے جرائم سے دنیا والوں کی نفرت کا ایک رد عمل تھا۔ انتیس فروردین سن 1358 ہجری شمسی کو ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے 3 ماہ بعد مسلح افواج نے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ باضابطہ بیعت اور اسلامی انقلاب کے ساتھ اپنی وفاداری پر تاکید کے لیے ایران کے مختلف علاقوں میں عظیم و شان پریڈ کی۔ اس پریڈ کے دوران، جس کا ایران کے مسلمان عوام نے شاندار خیر مقدم کیا، عوام اور فوج نے اسلام، انقلاب اور اسلامی وطن کے تحفظ کی راہ میں اپنے اتحاد اور یگانگت کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ اسی لیے اسلامی جمہوریہ ایران میں اس دن کو یوم افواج قرار دیا گیا، اور ہر سال اسی مناسبت سے خصوصی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور آپ پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولا اخشى الا عدلہ ولا اعتمد الا قولا ولا امسك الا بحبل بك استجير يا ذا العفو والرضا من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزاب ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن بالنجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم rahim.